اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 110۔ پچھلی دفعہ ہم نے رسالت پر ہونے والے اعتراضات کے چیپٹر میں یہ پڑھا تھا کہ رسول سے لغف سوالات نہ پوچھو، پھر ہم نے آیات کے نسخ کا بہت اہم مسئلہ پڑھا تھا کہ جو آیات منسوخ ہو جاتی ہیں اس کے بجائے اور آیات آتی ہیں یا اور احکامات آتے ہیں، اور میں نے قرآن میں سے آپ کو اس کی مثالیں بتائی تھیں۔ اب ایک آیت ہے جو اپیرنٹلی ایسا نہیں لگتا کہ اس کا رسالت پر اعتراضات سے کوئی تعلق ہے، لیکن یہ بریجنگ آیات جو ہیں یہ آپ کو قرآن میں ہر جگہ جہاں پر کسی بات کا مفصل بیان ہو رہا ہوتا ہے، ہسٹری سے اس کی مثال دی جا رہی ہوتی ہے، یا انسان کے اپنے اعمال سے، یا اللہ تعالیٰ کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، ڈانٹ رہا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہوتا ہے، ان چیپٹرز میں یہ بریجنگ آیات جو ہیں یہ جگہ جگہ پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بریجنگ آیت ہے جو آیات کا نسخ اور رسول سے لغف سوالات پوچھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ دی کہ بہت سے اہل کتاب میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر میں واپس لے جائیں کیونکہ وہ حاسد ہیں، اور وعفو اور تم انہیں معاف کرو، وصفہو اور تم صفحہ پلٹ دو، تم ایک نئے صفحے سے بگننگ کرو، تم ان کی باتوں پر اپنے دل ان کی باتیں اپنے دل پر نہ لو، دل آزاری نہ کرو، یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کے ساتھ آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت جو 110 ہمیں دی ہے وہ یہ ہے، وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وہ آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وما تقدمو، اور جو تو تم قدمو قاف دال میم قدما، جو تم آگے بھیجو گے، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے، من خیرن، کوئی بھی اچھی بات، تجدو ہو تم، اور پھر جیم دال، یہ لفظ جو ہے اس کو پانا، اس کو ڈھونڈنا، جیسے ایک چیز کو پا لینا، تجدو ہو تم پاؤ گے ہو اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک بریجنگ آیت ہے جو پچھلی آیات اور آنے والی آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں ایک نسخہ بتایا ہے، ایک گر بتایا ہے کہ دیکھو اگر تم اور لوگوں کی باتوں پر دل آزاری فیل کرو، تم اپنے دل میں دکھ فیل کرو اور تمہارا ایمان کمزور ہونے لگے، تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو تم اپنی جانوں کے لیے من خیرن، کوئی اچھی بات آگے بھیجو گے، تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ یعنی دنیا میں جب آپ اچھا کام کر رہے ہوں، جب آپ حق کا ساتھ دے رہے ہوں، جب آپ حق کا بیان کر رہے ہوں، تو آپ نے صلے کی امید اللہ سے رکھنی ہے۔ اگر آپ دنیا سے صلے کی امید رکھیں گے تو پھر تو کیا ہوگا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ تمہیں واپس لوٹا دیں۔ دنیا جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی وہ صلہ نہیں دے سکتا، جو آپ کام اللہ کا کر رہے ہیں تو صلے کی امید بھی اللہ سے ہی رکھنی ہے، صلے کی امید پھر دنیا سے نہیں رکھنی، دنیا چاہے کچھ بھی کہے، اللہ کا کام کرتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوبارہ سے ایک اعتراض آ رہا ہے، وقالو، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنہ، ہرگز نہیں داخل، ہرگز ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، يدخل داخل ہونا، داخل ہوگا، الجنہ، جنت میں، ہرگز نہیں کوئی داخل ہوگا جنت میں، الا مگر من کانا، جو ہے ہودن، یہودی، او نسوارا، یا نصرانی، وہی ان کا جو تل کا امانیہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا بیان کیا تھا، وقالو لن تمسن النار الا ایام معدودہ، توحید پر بھی ان کا یہی اعتراض تھا کہ توحید پر اگر کسی کا ایمان ہے تو وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے فیصلے کے حوالے کرتا ہے اور اس کو اپنے ہر عمل کے حساب کی فکر ہوتی ہے. ہاں جس کو اپنے ہر عمل کے حساب کی فکر نہیں ہوتی اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کا بخشا ہوا ہوں، میں تو اللہ کا پیارا ہوں، میں تو اللہ کا بیٹا ہوں اور اللہ نے تو اپنے بیٹے کو میرے لیے سولی پہ چڑھا دیا، پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لن تمسن النار الا ایام معدودہ، کہ ہمیں تو آگ گنتی کے چند دنوں سے زیادہ نہیں چھوئے گی. تو یہاں پر وہی اعتراض جو ہے وہ رسالت پر کیا جا رہا ہے. کفار مکہ، پھر یہود اور پھر نصرانی، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو ہمیں دوزخ سے ڈراتا ہے، جو ہمیں آخرت کی باتیں بتاتا ہے. یہود کہتے تھے کہ ہمارا پیغمبر عزیر علیہ السلام وہ اللہ کا بیٹا تھا نعوذ باللہ، اور وہ ہماری خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی اس کے ساتھ ہم نے سلوک کیا وہ ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہو گیا، اور ہم اس کی وجہ سے چونکہ ہم اس کے پیروکار ہیں ہم بخشے ہوئے ہیں. اسی طرح نصرانی کہتے تھے کہ یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سولی پر چڑھ گئے ہماری غلطیوں کی خاطر، ہمارے گناہوں اور قیامت تک آنے والے نصرانیوں کے گناہوں کی خاطر اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیا. تو پھر ہم لوگ تو بخشے ہوئے ہیں اور ہم تو جہنم ہرگز نہیں جائیں گے. اسی طرح مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کی صفائیاں کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں، اور اس میں جتنے بت پڑے ہوئے ہیں یہ ہماری بات سنتے ہیں، ان سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، ان کے چڑھاوے ان تک ہم پہنچاتے ہیں، تو پھر یہ ہمیں کیوں جہنم میں ڈالیں گے؟ یہ تین اعتراضات آپ غور سے سنیں اور دل میں سوچیں، کیا ہمارے دل میں ایسی گمراہ کن خیالات نہیں آتے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم تو آخری رسول کی امت ہیں اور ہمارے لیے وہ خاص شفاعت فرمائیں گے چاہے ہم دنیا میں کوئی بھی عمل کر لیں اور اللہ ہمیں بخش دے گا. دیکھیں جو شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ اس میں الفاظ ہیں خاص طور پہ کہ میں اللہ کے اذن سے اس سے ایک شفاعت کروں گا، اور اس وقت میری زبان دہشت سے اور ڈر سے بالکل بند ہوگی، وہ اللہ کے اذن سے ایک ایسی دعا میں مانگوں گا جو وہاں پر اللہ مجھے سکھائے گا. اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں. آپ دل میں سوچیں آج امت محمدی نے وہ الفاظ کس قدر بگاڑ کے اپنے لیے ایسی ہی ایک بات بنا لی ہے کہ ہم بھی بخشے جائیں گے. آج بھی ہم بہشتی دروازے میں سے سٹیمپیڈز لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے اس میں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے خیال میں یہ جنت کے لیے ایک شارٹ کٹ ہے. آج بھی ہم لوگوں کے ہاتھوں پر بیعت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بابا جی یا حضرت جی یا ولی صاحب جو ہیں یہ ہمارے لیے سفارش کر دیں گے، ہم نے اپنی روزے اور نمازیں بخشوا لی ہیں، یہ ہماری جگہ نماز اور روزہ پڑھیں گے. تو ہم میں اور ان قوموں میں یقیناً کوئی فرق نہیں ہے. کوئی بھی ذی ہوش انسان یہ بات سن کے فوراً سمجھ جائے گا کہ ہم نے امت محمدی نے شاید اپنے لیے نصارہ اور یہود اور مشرکوں سے زیادہ شارٹ کٹس ڈھونڈ کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی نہیں داخل ہوگا جنت میں سوائے یہودیوں کے اور نصرانیوں کے. اس مغالطے کو، اس غلط فہمی کو عالموں نے اختصاص جنت کہا ہے کہ اپنے لیے جنت کو خاص کر لینا، اور یہ غلط فہمی قرآن میں جگہ جگہ ایڈریس ہوئی ہے، خاص طور پہ سورہ البقرہ میں جہاں پہ توحید کی مد میں بھی اس کا جواب دیا گیا ہے کہ تم کے اللہ سے کوئی وعدہ لے کے آ گئے ہو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اور اب رسالت کی مد میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ محمد کیوں ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیوں آخرت کی باتیں سناتا ہے. تو اس کا جواب تم سن لو. تم کہتے ہو کہ ہرگز نہیں کوئی داخل ہوگا جنت میں. تل کا امانیہم من، یہ تو جھوٹی آرزوئیں ہیں ان کی. اللہ نے ایک ایسے الفاظ سے ان کا رد کیا ہے، ایسے لفظ سے. من جو ہے جیسے من چاہی خواہش، یہ بھی وہیں سے آیا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، تو تل کا امانیہم، یہ تو ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں یار، قل فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیں آپ ان سے، ہاتو برہانکم، لے آؤ تم ایک برہان، لے آؤ تم ایک دلیل، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. تورات میں اور انجیل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ دونوں کے، ان میں کہیں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس میں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے. اب اللہ دوبارہ ایک بریجنگ آیت ہے اور یہ جواب ہے اس اعتراض کا، بلا کیوں نہیں، من اسلم، جو جھکاتا ہے وجہہ، اپنا چہرہ، اپنی مرضی، اپنی رضا کو، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہے، فلہو، پس اس کے لیے، اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، اس کے رب کے پاس ہے. سب سے بڑا اجر جو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں تین قسم کے مخاطبین نے قرآن بتانے کے دوران ہمیں سمجھا دیا تھا، ہدل للمتقین، اور پھر متقیوں کی پانچ نشانیاں سمجھا کر اللہ نے کہا تھا اولئک الہم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں. اس کے بعد حضرت آدم کو جب جنت سے نکالا، دوبارہ اللہ نے کہا فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہے اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے. یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں، جس نے اپنی مرضی، اپنی رضا، اپنا نفس اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور وہ احسان کرنے والا ہے. احسان بھی قرآن میں بار بار آئے گا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو اسی کے لیے اس کا اجر ہے اس کے اللہ کے پاس، اس کے رب کے پاس. اور ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی ڈر ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ تمہیں جنت میں داخل ہونا ہے تو تم اللہ کے لیے اپنی رضا کو جھکا دو، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر، اللہ کے احکامات پر، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی گزارو. کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے تمہارے لیے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہاں، اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا جو شارٹ کٹس تم لوگ بناتے رہتے ہو. وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، کہا یہودی قوم نے، لیست النصارى، نہیں ہے یہ نصارہ، علی شیئن، کسی بھی بات پر. وقالت النصارہ، اور کہا نصرانیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہ یہود، علی شیئن، کسی بھی چیز پر. یعنی انہوں نے ایک دوسرے کے صحیفوں کا، ایک دوسرے کی کتابوں کا مذاق اڑایا. یہ بھی ایک بڑا خوفناک اعتراض ہے جو میں آپ کو ابھی سمجھاتی ہوں. اور اتنی خوبصورت بات ہے، یہ 113 نمبر آیت ہے. میں اس کے اندر آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں ان کے اس باہمی جھگڑے کا بتا رہا ہے. اور آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، ایک قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہود اور نصارہ کے جھگڑے ہمیں کیوں پڑھائے جا رہے ہیں. اس کا جواب فوراً یوں اگلی آیت میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو 113 میں اللہ کہتا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پہ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے. ایک دوسرے کے دین کا، ایک دوسرے کے صحیفوں کا، ایک دوسرے کے پیغمبروں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں. بڑا زبردست جواب ہے یہ، وَهُمْ، اور وہ، یعنی یہ دونوں جو ہیں، يَتْلُونَ، تلاوت کرتے ہیں، تالا یا، یہ تلاوت کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، الکتاب، ایک ہی کتاب ہے یہ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ ایک ہی کتاب، یہ ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب ایک ہی کتاب ہے. کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو کوئی علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ایسی ہی ایک بات. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ کوئی علم نہیں رکھتے، کس چیز کا علم نہیں رکھتے؟ کتاب کا علم نہیں رکھتے. مثل قولہم، ایسی ہی ایک بات، فاللہ، پس اللہ، فا آ گیا نا. میں نے آپ کو کہا تھا جہاں پہ چند آیات کا حاصل بتایا جا رہا ہو وہاں پہ فا آتا ہے، پس، پس اللہ تعالیٰ، اللہ، اللہ خود ہی، یحکم، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، اس میں، کانو، یہ تھے، فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. تو تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جو آپس میں دین کی بنیاد پر جھگڑے ہیں، جو دین کی بنیاد پر ایک دوسرے کو لان تان ہے، حالانکہ یہ سب ایک کتاب پڑھتے ہیں، اور یہ الکتاب جو ہے یہ وہ لوح محفوظ ہے جس سے زبور، تورات، انجیل، قرآن اور سارے صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یونٹی آف فیتھ جو ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی وجہ سے دنیا میں فرقے بن گئے ہیں اور دنیا میں لوگ الگ ہو گئے ہیں، یہ ان کے اعتراض کا ایک جواب ہے، اور یہ ایک ایسا جواب ہے جس کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ قرآن کی دلیل آپ یاد رکھیں کہ قرآن کی دلیل جو ہے، اگر وہ آپ کو سمجھ آ جائے، اگر وہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل پر وہ اثر کر جائے، تو پھر آپ کی دلیل کوئی نہیں توڑ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو الکتاب جو ہے یہ وہ ایک کتاب ہے جس سے یہ ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور یونٹی آف فیتھ جو ہے وہ قرآن کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے، وہ توحید کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے، کیونکہ اگر ایمان ایک نہیں ہے تو پھر یہ ایک ہی اللہ کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ فرماتا ہے جس کو علم نہیں ہوتا وہ ایسی باتیں کرتا ہے، اور ایسی باتیں کرنے والوں کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامہ۔ اب اگلی آیت بڑے غور سے سننی ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اور میں سارا آج ایکسٹرا باقی ٹائم جو ہے وہ اس کو دوں گی۔ ومن ازلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے، منع، جس نے روکا، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے، ایک مسجد نہیں کہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اکثر لوگ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں ہے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ نمبر ایک، سورہ البقرہ مدنی سورت ہے، اس میں مشرکین سے بڑا کم خطاب ہے۔ نمبر دو، مساجد کا نام آیا ہے، یہ کسی ایک مسجد کا ذکر نہیں ہے، اس کو اس کے تاریخی پس منظر کے حوالے کر دینا اس آیت کو ایک لحاظ سے اس سے بے انصافی ہے، یہ آیت پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے کون بڑا ظالم ہے، اس سے، جس نے اللہ کی مساجد سے، ان جگہوں سے جہاں پہ اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس سے منع کیا، اور کیا منع کیا، ان، یہ کہ، یذکر، یاد کیا جائے، فی حسمہ، ان مساجد میں اللہ کے نام کو، اس ان اللہ کی مساجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے، وسعا، اور کوشش کی، فی خرابہا، ان کو خراب کرنے کی، ان مسجدوں کو خراب کرنے کی، اولئک، یہی وہ لوگ تھے، ما کان لہم، نہیں تھا جن کے لیے، ان یدخلوہا، یہ کہ وہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں، الا، مگر، خائفین، ڈرتے ہوئے۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن اس آیت کی بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو تین انٹرپریٹیشن سمجھاؤں گی، ایک تاریخ کے مطابق ہے۔ تاریخ کے مطابق یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ مسجد حرام میں مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ ان کو وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، مشرکین مکہ، تو یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ بس آپ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں، میں صحیح غلط کسی کو نہیں کہہ رہی۔ نمبر دو، فی زمانہ اس کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا، یہ کہ وہاں اس کا ذکر کیا جائے، اور کوشش کی کہ مسجد خراب ہو جائے۔ تو یہ انٹرپریٹیشن جو ہے، یہ آج کل جو مسجدوں میں دہشت گردیاں ہو رہی ہیں اور خودکش دھماکے ہیں اور بم ہیں، یہ ان کے بیک گراؤنڈ میں آیت پڑھی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تیسری انٹرپریٹیشن، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں اور ان کو خراب ایسے کرتے ہیں کہ جو ان کے فرقے کے علاوہ لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ وہاں ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ کافی قریب ہے، یہ بڑی ایک، یہ بھی انلائٹننگ انٹرپریٹیشن ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مساجد سے منع کیا کہ اللہ کا ذکر وہاں کیا جائے، اور اس نے ان مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ نے غور سے سننا ہے دوبارہ اس آیت کو، ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، کس نے زیادہ ظلم کیا، ممن منع، اس سے، جس نے منع کیا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فی حسمہ، یہ کہ ذکر کیا جائے ان مسجدوں میں اللہ کے نام کا، ذکر کیا چیز ہے اس کو ذہن میں رکھیں. وسعى فی خرابہا، اور اس کے ذریعے اس نے کوشش کی کہ مسجد خراب ہو جائے. ذکر قرآن کا نام ہے، قرآن کو ذکر کہا گیا ہے قرآن میں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں. ما کان لہم، نہیں تھا ان کے لیے. ان یدخلوہا، یہ کہ وہ داخل ہوتے مسجد میں. الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے. تو جس مسجد میں اللہ کی کتاب کا علم دیا جاتا ہے اور اللہ کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اس میں کون ڈرتے ہوئے داخل ہوگا؟ جس کو اللہ کی کتاب نہیں آتی ہے، جس کو اللہ کی کتاب کی کوئی سمجھ نہیں ہے، جس کا وہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، جس کی جو بری نیت سے وہاں داخل ہوگا. مسجد اللہ کی کتاب پڑھانے کا گھر ہے، یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے. جس مسجد میں اللہ کی کتاب نہیں پڑھائی جا رہی اور نہیں سکھائی جا رہی، وہ خراب ہے. اب ذرا اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں، اب ذرا اپنے امام حضرات کا جائزہ لیں، بہت عزت اور بہت رسپیکٹ کے ساتھ. انسان کا دل پھٹ جاتا ہے یہ آیت پڑھ کے کہ جگہ 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 ہزاروں کی تعداد میں قرآن پڑھانے کے گھر ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم وہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں، ٹھیک ہے. لہم فی الدنیا خزیون، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرت، آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. بس اپنی امت کا جائزہ لے لیجئے اور رسوت اور عذاب عظیم کو ذہن میں رکھیں. وللہ، اور اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ آگے کیا بتا رہا ہے. وللہ، اور اللہ ہی کے لیے. المشرق والمغرب، اسی کے مشرق ہے، اسی کا مغرب ہے. فأینما تولوا، بس جس طرف تم رخ پھیرو گے. فثم، بس تم پاؤ گے. وجہ اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ. ان اللہ، بے شک اللہ. واسع علیم، وسعت والا اور علم والا ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. اس آیت میں اللہ نے ایک تسلی دی ہے کہ دیکھو، اگر مسجدیں خراب ہو گئی ہیں تو اللہ تو ہر جگہ ہے، کہیں سے بھی کام شروع کرو، جس طرف تم اپنا چہرہ پھیرو گے وہیں تم اللہ کو پاؤ گے. اللہ تو یہ کہتا ہے، میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں دوڑ کے تمہاری طرف آؤں گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن والا بنا دے، اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے خاص کام کے لیے اور اپنی اس خوبصورت اور اپنی اس محب کتاب کے لیے چن لے، اور اللہ تعالی ہم سب سے اپنا کام لے لے. آمین ثم آمین.